أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. المرحلة السادسة في المقولات العشر، وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات، وفيها 11 فصلا. بس ہماری چھٹے مرحلے میں شروع ہو رہی ہے کہ جو مقولات عشر کے بارے میں ہے. مقولہ لغت میں محمول کو کہتے ہیں، یعنی جو چیز حمل ہوتی ہو موضوع کے اوپر اسے مقولہ کہتے ہیں. مقول یعنی محمول. یہ محمول چاہے ذاتی ہو یا عرضی. لغت میں مقول یعنی محمول. فرق نہیں ہے کہ یہ محمول جو چیز ہو رہی ہے موضوع کے اوپر وہ اس کی ذاتیات میں سے ہو یا عرضیات میں سے، بے عنوان ذاتی حمل ہو رہی ہو یا بے عنوان عرضی. مثلا اگر آپ کہیں کہ الانسان حیوان ناطق، تو یہاں پر حیوان ناطق کیا ہے؟ محمول ہے. حیوان جو انسان پر حمل ہو رہا ہے بے عنوان امر ذاتی حمل ہو رہا ہے. یا اگر آپ کہتے ہیں الانسان زاحقن، تو یہاں پر زاحق انسان پر حمل ہو رہا ہے لیکن بے عنوان عرضی، نہ کہ بے عنوان ذاتی، چونکہ زاحق انسان کی ذات میں شامل نہیں ہے. لغت میں ہر محمول کو مقولہ کہتے ہیں. لیکن اس چھٹے مرحلے میں جو کہا گیا المقولات العشر، اس میں جو مقولہ ہے اس میں اس محمول کو مقولہ کہیں گے کہ جو محمول موضوع پر حمل ہو بے عنوان امر ذاتی، یعنی اس محمول کو مقولہ کہیں گے کہ جو محمول موضوع کے لیے امر ذاتی ہوگا. یہ ایک شرط ہے کہ جو یہاں پر ہماری مراد ہے مقولہ سے. اس مقولے کے اندر دوسری شرط یہ پائی جاتی ہے کہ ان کے اوپر، یعنی یہ خود کسی امر ذاتی کا موضوع واقع نہ ہو. خود امر ذاتی بنے کسی موضوع کا، خود کسی چیز پر حمل ہوں بے عنوان امر ذاتی، لیکن ان کے اوپر کوئی چیز حمل نہ ہو امر ذاتی کے عنوان سے. کیونکہ اگر یہ مقولات کے جو ہم پڑھیں گے یہ خود موضوع بنے اور کوئی امر ذاتی، مثلا کوئی جنس، کوئی فصل کے عنوان سے ان مقولات پر حمل ہونا شروع ہو جائے یا حمل ہو ان کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہ مقولہ جنس عالی نہیں ہے. خود اگر محمول بنے، چاہے وہ جنس کی شکل میں چاہے وہ فصل کی شکل میں، اگرچہ یہاں پر جنس کی شکل میں ہے یہ، لیکن ان کے لیے کوئی محمول نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے لیے جنس بن رہا ہو، ان کے لیے کوئی فصل بن رہا ہو، تب یہ جا کر جنس عالی بنیں گے. بس مقولہ کے جو چھٹے مرحلے میں ذکر ہو رہا ہے اس میں دو شرطیں پائی جانی چاہیے. ایک، محمول واقع ہو خود لیکن امر ذاتی کے عنوان سے، یعنی جس کے اوپر حمل ہو رہا ہے اس کی ذات میں شامل ہو. مثلا جب آپ کہیں گے الانسان جوہرن، یہاں پر جوہر انسان کی ذات میں شامل ہے. دوسری شرط، یہ کسی امر ذاتی کا موضوع واقع نہ ہو، یعنی کوئی چیز ان کے اوپر حامل نہ ہو کہ جو ان کی ذات میں شامل ہو. کیونکہ اگر کوئی چیز ان کی ذات میں شامل ہو گئی، ان کی ذات کو تشکیل دینے والے کوئی امر ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جنس بنے گی اس کے لیے اور یہ جنس عالی ہونے سے خارج ہو جائے گی. اور ہمارا فرض یہ ہے اور دلیل نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ مقولات اجناس عالیہ میں سے ہیں. بس مقولے کی اصطلاح واضح ہو گئی. اس کے اندر مختلف بحثیں پہلی فصل میں بیان کرتے ہیں. پہلی بحث جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ کہ ماہیت تقسیم ہوتی ہے جوہر اور عرض کی طرف، کہ اجمالی طور پر ان تعریفوں کی طرف اشارہ گزرا ہے پچھلی کچھ فصلوں میں کہ ماہیت یا جوہر ہوتی ہے یا عرض. جوہر کی کیا تعریف ہے؟ دقت کریں، تھوڑی سی یہاں پر انہوں نے دقت کی ہے جوہر کے اندر، کہ جو پہلے ہم نے بحثیں کی ہیں جوہر کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں، وہ ذرا سادہ بحثیں کی ہیں. یہاں پر تھوڑی سی عمیق ایک قید ہے، عمیق تو نہیں ہے یعنی تھوڑی توجہ طلب بحث ہے. جوہر کسے کہیں گے؟ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ خارج میں آئے تو موضوع مستغنی میں موجود نہ ہو. موضوع بے نیاز میں موجود نہ ہو. بس اس تعریف کے اندر سے دو نکات ہم نکالیں گے. دو جوہر ہونا ثابت ہوتے ہیں یہاں پر. کیسے؟ پہلا جوہر تو وہ بنے گا، مثلا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ خارج میں موجود ہونا چاہے تو موضوع میں موجود نہیں ہوتا، یعنی موضوع کا محتاج نہیں ہے، اصلا موضوع رکھتا ہی نہیں ہے. دوسری قسم جوہر کی یہ بنے گی اس تعریف کے مطابق کہ جوہر ایسی ماہیت ہے کہ جب وہ خارج میں آنا چاہے تو موضوع میں تو ہوتی ہے لیکن موضوع بے نیاز نہیں ہوتا اس سے، موضوع مستغنی نہیں ہوتا اس سے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے اس کا. یعنی ماہیت جس موضوع کے اندر جا رہی ہے، یہ ماہیت جس موضوع کے اوپر آ رہی ہے، وہ موضوع بے نیاز نہیں ہے اس ماہیت سے بلکہ نیاز مند ہے اس ماہیت کا، ضرورت ہے اس کو اس ماہیت کی. پس جوہر اس طریقے سے دو قسموں کی بنے گا. پہلی جو قسم تھی کہ جہاں پر ایک شے جب خارج میں آ رہی ہے تو اصلاً موضوع کی محتاج ہی نہیں ہے، یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ جواہر مجردہ ہیں. مجرد جوہر مثلاً ملائکہ کی طرح، عقل کی طرح، یہ اصلاً موضوع رکھتے ہی نہیں ہیں، اصلاً موضوع موجود نہیں ہوتا ان کا، بنفس ہی موجود ہوتے ہیں یہ جواہر مجردہ. دوسری قسم کی مثال کیا بنتی ہے؟ دقت کرنی ہے آپ نے. ہم پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ مادی اجسام مرکب ہوتے ہیں مادہ و صورت سے. مادے کے بارے میں عرض کیا تھا اور تفصیل سے آئے گا ابھی بعد میں بھی، مادہ فلسفے میں استعداد محض کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پر فقط اور فقط قابلیت پائی جائے اس کو مادہ کہتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں اگر کہ نطفے کے اندر استعداد ہے انسان بننے کی، تو یہ جو استعداد محض، یہ ابتدائی جو استعداد ہے، اس کو مادہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور اسی وجہ سے اس کے اوپر مختلف مراحل گزرتے ہیں، ہر مرحلے میں ایک خاص صورت رکھتا ہے یہ. بس مادہ استعداد کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر صورت آتی ہے، صورت حمل ہوتی ہے. صورت کسے کہتے ہیں؟ فعلیت کو. مثلا جب درخت کا دانہ دانہ تھا، ایک مثال کے طور پہ لینے والا، دانہ خود فعلیت رکھتا ہے لیکن مثال کے طور پہ اس کو لینا چاہ رہا ہوں، دانہ جب دانہ تھا تو مادہ تھا کیونکہ اس کے اندر صلاحیت تھی درخت بننے کی. یہ دانہ جب زمین کے اندر بویا گیا اور پھر بعد میں یہ شکوفہ ہوا، اس کے اندر سے پودے کی شاخ نکلی، تو یہ پودے کی شاخ نکلنا فعلیت ہے کہ جو عارض ہوئی ہے کس پر؟ دانے پر، کہ جو مادہ ہے. پس مادہ چونکہ استعداد محض ہے، یہ بدون صورت خارج میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ خارج نام ہے فعلیت کا اور مادہ نام ہے استعداد محض کا، فقط و فقط استعداد. تو فقط و فقط استعداد یہ خارج میں آ ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے اوپر کوئی فعلیت نہ ہو، جب تک یہ کوئی صورت یا شکل اختیار نہ کرے. پس مادہ اپنے خارجی وجود کے اندر محتاج ہے کہ صورت اس کے اوپر آئے، درست ہے؟ پس مادہ محل ہے کس کی؟ صورت کا. صورت حال ہے، حلول کرتی ہے صورت مادے کے اندر. پس مادہ محل ہے اور صورت کیا ہے؟ حال. اور یہ مادہ ایسا محل ہے کہ جو اپنے حال کی طرف محتاج ہے، جو اپنے حال کی طرف محتاج ہے، کیونکہ اگر مادے کو صورت نہ ملے تو یہ مادہ کبھی بھی خارج میں وجود پیدا نہیں کر سکتا. بس مادہ محل ہے اور یہ محل محتاج ہے کس کا؟ صورت کا، درست ہے؟ بس یہاں پر محل محتاج کی اصطلاح سامنے آئی، درست ہے؟ بس مثال کیا بنتی ہے دوسرے جوہر کی؟ کہ ایسی ماہیت جو خارج میں آئے تو وہ ایسے موضوع میں نہ ہو کہ جو موضوع اس ماہیت سے بے نیاز ہو. تو یہاں پر صورت جب آ رہی ہے مادے کے اوپر، تو آیا مادہ بے نیاز ہے صورت کی نسبت؟ نہیں، بلکہ نیاز مند ہے. مادے کو ضرورت ہے صورت کی، وہ محتاج ہے صورت کا، کیونکہ صورت جب تک نہیں آئے گی مادے کے اوپر تو اس وقت تک یہ مادہ خارج میں نہیں آ سکتا. پس یہ صورت جوہر ہے. پس دوسری مثال جوہر کی کیا ہو گئی؟ صور، صورتیں، فعلیتیں، کہ جو طاری ہوتی ہیں مادے کے اوپر. یہ ایک مطلب تھا کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. بس جوہر یہ دقیق تعریف یہاں سے آپ نے لکھی. جب بھی آپ سے سوال کیا جائے کہ جوہر کی تعریف کریں تو وہ جوہر کی تعریف یہی کریں گے جو یہاں بدایہ میں لکھی گئی ہے کہ جس کو ابھی عبارت میں ہم پڑھیں گے. اردو میں نے بیان کر دیا ہے, اس عبارت کو دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں. الفصل الاول من المرحلۃ السادسۃ, پہلی فصل چھٹے مرحلے کی یہ ہے. تعریف الجوہر والعرض, اس میں دو مطلب بیان کرنے ہیں, ایک جوہر اور عرض کی تعریف, عدد المقولات اور مقولات کے تعداد. تنقسم الماہیت انقساما اولیا الى جوہر و عرض, ماہیت انقسام اولی میں یعنی اولی تقسیم میں تقسیم ہوتی ہے جوہر اور عرض کی طرف. تقسیم اولی و تقسیم ثانوی سے کیا مراد ہے, دقت کریں اس میں. اگر تقسیم موضوع کو عارض ہو جائے بدون واسطہ, ڈائریکٹ تقسیم ہو ایک چیز بغیر کسی واسطے کے, تو اس وقت اس کو کہتے ہیں یہ تقسیم تقسیم اولی ہے. مثلا جب آپ کہتے ہیں الوجود اما ممکن و اما واجب, یہاں پر واجب اور ممکن کی طرف تقسیم ہو رہا ہے وجود, اور یہ ڈائریکٹ تقسیم ہو رہا ہے, کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے, خود وجود تقسیم ہو رہا ہے ممکن اور واجب کی طرف. اس کو کہتے ہیں یہ وجود کی انقسام اولی ہے, تقسیم اولی ہے. تقسیم ثانوی کسے کہتے ہیں کہ ایک چیز مختلف اقسام کی طرف تقسیم تو ہوتی ہے لیکن واسطے کے ساتھ. مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ وجود یا گرم ہوتا ہے یا ٹھنڈا, تو اب یہاں پر وجود کی تقسیم کرنا گرم اور ٹھنڈے کی طرف, یہ تقسیم تقسیم اولی نہیں ہے, کیونکہ ٹھنڈا اور گرم ہونا ڈائریکٹ وجود کی خصوصیت نہیں ہے, بلکہ وجود کو پہلے آپ کو ممکن ماننا پڑے گا اور پھر یہ وجود ممکن جسم کی طرف تقسیم ہوگا, اور یہ جسم ہے کہ جو کیا ہے پھر ٹھنڈا یا گرم ہوتا ہے. بس معلوم ہوا کہ ٹھنڈا اور گرم ہونا جسم کی خاصیت میں سے ہے اور جسم وجود ممکن کی اقسام میں سے ہے. بس وجود پہلے تقسیم ہوگا ممکن کی طرف, پھر آئے گا جسم کا مرحلہ, پھر ٹھنڈا اور گرم ہونا تقسیم ہوگا. لیکن اگر کوئی بندہ آ کر کہے کہ وجود تقسیم ہوتا ہے ٹھنڈے اور گرم ہونے کی طرف, تو یہ تقسیم تقسیم ثانوی ہے, تقسیم اولی نہیں ہے. یہ تقسیم اولی اور تقسیم ثانوی کی جو ہے وہ جدائی بیان کر دیے, کہاں کیا مراد ہے. یہ ایک اصطلاح ہے اور اصطلاح سے کیا مراد ہے بیان کر دیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر تنقسم الماہیت انقساما اولیا الى جوہر و عرض, ماہیت انقسام اولی میں جوہر اور عرض کی طرف تقسیم ہوتی ہے, یعنی یہ ماہیت کی ڈائریکٹ تقسیم ہے, بلا واسطہ اس کے اوپر یہ تقسیم عارض ہوتی ہے. فَإِنَّهَا إِمَّا أَن تَكُونَ بِحَيْثِ, اب یہ ماہیت یا تو اس حیثیت میں ہوگی, اس طرح ہوگی کہ اِذَا وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ, کہ جب یہ خارج میں موجود ہو, وجدت لا فی موضوع مستغن عنہا فی وجود, تو وہ خارج میں موجود جب ہو تو ایسے موضوع میں موجود نہ ہو کہ جو موضوع اس ماہیت سے اپنے وجود میں مستغنی ہو, ایسے موضوع میں موجود نہ ہو کہ جو موضوع اپنے وجود میں اس ماہیت سے بے نیاز ہو. اس موضوع اس ماہیت سے مستغنی ہو، ایسے موضوع میں وجود نہ رکھے، اس کو کہیں گے جوہر. سوا ان وجدت لا فی موضوع ان، اب کہتے ہیں یہ جو ہم نے کہا ہے لا فی موضوع ان مستغن انہا، یہ قید دو قسمیں اپنے اندر رکھتی ہے. کون کون سی؟ سوا ان وجدت لا فی موضوع ان، چاہے تو ایسی ماہیت ہو کہ جو اصلاً موضوع نہ رکھتی ہو، خارج میں آ جائے لیکن خارج میں بے نفس ہی آئے، کسی موضوع کی محتاج نہ ہو، کسی موضوع کے اندر نہ ہو. لا فی موضوع ان اصلا، موجود ہو لیکن لا فی موضوع ہو، اصلا یعنی موضوع ہو ہی نہیں اس کا. کل جواہر العقلیت القائمۃ بنفسہا، جیسا کہ جواہر عقلی ہیں یعنی مجردات ہیں، جواہر عقلی یعنی مجردات، مجردات جواہر میں سے ہیں، جوہر ہیں، اور ایسے جوہر ہیں کہ جو اصلاً موضوع رکھتے ہی نہیں ہیں. ایک یہ جوہر، اس جو قید ہم نے تعریف میں لگائی ہے اس سے ایک جوہر کی قسم یہ سمجھتے ہیں ہم، اور دوسری قسم یہ سمجھتے ہیں. او وجدت فی موضوع ان، یا نہ ماہیت موضوع میں تو موجود ہو لیکن ایسے موضوع میں ہو کہ لا یستغنی عنہ فی وجودہ، کہ وہ موضوع اپنے وجود میں اس ماہیت سے بے نیاز نہ ہو. کون سے؟ ہاں ہاں، دیکھیں مثلا آپ اگر کہیں، مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ آ کر کہیں کہ زید انسان وہ ہے کہ جو سفید کرسی پر نہ بیٹھے، درست ہے؟ ایک تمثیل دے رہا ہوں، انسان وہ ہے جو سفید کرسی پر نہ بیٹھے. اب یہاں پہ آپ دو تقسیمیں لا سکتے ہیں، ایک کیا ایسا انسان کہ جو اصلاً کرسی پر بیٹھا ہی نہ ہو، چونکہ جو بالکل کرسی پہ نہ بیٹھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سفید کرسی پر نہیں بیٹھا، صدق کرتا ہے اس کے اوپر یہ نہیں کرتا، صدق کرتا ہے. جب اصل موضوع ہی نہیں رکھتا تو اس کا خاص مصداق بھی آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں، سلب کر سکتے ہیں. جب وہ بالکل کرسی پر ہی نہیں بیٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس سے یہ سلب کر سکتے ہیں کہ وہ سفید کرسی کے اوپر بھی نہیں بیٹھا. اور دوسری قسم کیا بن جائے گی کہ انسان کرسی پر بیٹھا ہو لیکن وہ سفید نہ ہو. دونوں چیزیں یہاں پہ سمجھتی ہے، یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہاں پر یہ کہا کہ موضوع مستغنی میں موجود نہ ہو. یہاں پر ایک موضوع مستغنی میں موجود نہ ہو، اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو اصلاً موضوع ہی نہ رکھتا ہو تب بھی اس پر صدق کرے گا کہ یہ موضوع مستغنی نہیں رکھتا، چونکہ موضوع ہی نہیں ہے تو موضوع مستغنی کیسے بنے گا اس کا. اور دوسری قسم یہ بنتی ہے کہ موضوع تو رکھتا ہے لیکن وہ موضوع کیا ہے، مستغنی نہیں ہے. لا لا موضوع کے اوپر لگی ہے، دیکھیں یوں کریں گے ہم اس کی تعریف. جوہر ایسی ماہیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ خارج میں موجود ہونا چاہے تو موضوع مستغنی میں موجود نہ ہو، موضوع مستغنی میں موجود نہ ہو، خیر مستغ. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے یہی دو قسمیں، پھر یہ فلاسفہ اس سے یہی اسی طریقے سے استنباط کرتے ہیں، یعنی یہ تعریف عام ہے، اس میں آپ دلالت الزامی اس میں نہ بھیجیں، یہ تعریف عام ہے، اس جوہر کو بھی شامل ہے. یعنی ہمیں دو، چونکہ دو جوہر تو ثابت ہی ثابت ہیں، صورت سور جو ہے یہ جواہر میں سے ہیں قطعاً، لیکن یہ جو سور جواہر میں سے ہیں اس کے اوپر وہ تعریف فٹ نہیں آتی اگر فقط کہہ دیا جائے ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. اگر یہاں پہ آپ رک جائیں گے تو اس پر باقی جواہر پر تو صدق کرے گی, لیکن صور جو جواہر ہیں, صورتیں ہیں جو جواہر, اس کے اوپر یہ تعریف صدق نہیں کرتی, چونکہ صورتیں فی الموضوع ہیں, لا فی الموضوع نہیں ہیں. اس کو پھر الگ تعریف کرنا تھی, لہذا فلاسفہ نے کیا کیا ہے, یہ والی قید اس طریقے سے بیان کر دی, لا فی موضوع ان مستغنن عنہا, یعنی ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے اور اس سے ہم یہ دو نکالیں گے اس میں آ کر کہ موضوع ان مستغ لا فی موضوع ان مستغنن عنہا سے مراد ہم یہ لیں گے کہ جو اصلاً موضوع نہیں رکھتا اس پر بھی یہ صدق کرتا ہے, اور جو موضوع رکھتا ہے لیکن مستغنی ہو, مستغنی نہ ہو, اس کے اوپر بھی یہ تعریف کیا ہے, فٹ آئے گی. آ کر صورت کو جوہر کی تعریف میں شامل کرنے کے لیے اس قید کو یہاں پر اس طریقے سے لانا پڑا, تاکہ ہمیں دو الگ الگ تعریفیں نہ کرنی پڑے, ایک ہی تعریف میں دونوں سمٹ جائیں. آ کر بھارت مثال کیا اس کی, کسور سور العنصریت المنتبعت فی المادت المتقبمت بہا. سور عنصریہ ہے, سور عنصریہ, عنصر کسے کہتے ہیں, عرض کیا تھا عنصر وہی چار عناصر جو قدیم فزکس کے اندر معروف تھے, آگ, پانی, ہوا اور مٹی. ان کی جو صورتیں ہیں, یعنی مٹی کی صورت, ایک ہے مادہ ہونا کہ مٹی کے اندر صلاحیت ہے مختلف شکلوں کو بدلنا, ٹھیک ہے, وہ مادہ ہے اس کا, لیکن مختلف شکل لے لینا وہ کیا ہو جائیں گی, صورت, وہ سور عنصری کہلائیں گی. ٹھیک ہے, سور عنصری یہ مثال ہے دوسرے جوہر کی. یہ سور عنصری ہوتی کیا ہیں, المنتبع فی المادہ, یہ منتبع ہوتی ہیں مادہ کے اندر, حلول کیے ہوتی ہیں مادہ کے اندر, کہ مادے کی کیا صفت ہے, المتقومت بہا, مادہ انہی سور کے ذریعے تشکیل پاتا ہے, تقوم پاتا ہے, قوام وجودی اس کا انہی سور منتبعہ کے ساتھ ہے, سور عنصریہ کے ساتھ ہے. پس مادہ محل ہے, موضوع ہے, لیکن موضوع مستغنی نہیں ہے, پس یہ جوہر ہے. صورت پس کیا ہو جائے گی, جوہر ہو جائے گی. یہ ایک قسم ہو گئی, ہم نے جوہر کی تعریف پڑھ لی اور اس تعریف سے دو قسمیں نکلی, اس کو پڑھ لیا ہم نے, اب آگے عرض کی تعریف کرتے ہیں. وَإِمَّا أَن تَكُونَ بِحَيْثُ, کہ ماہیت اس طریقے سے ہو کہ اِذَا وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ وُجِدَتْ فِي مَوْضُوعٍ مُسْتَغْنٍ عَنْهَا, کہ ماہیت جب خارج میں آنا چاہے تو وہ موضوع مستغنی میں موجود ہو. موضوع مستغنی کیسے, مثلا جیسے مثال دے رہے ہیں, یہ انسان کو قرب بعد عارض ہوتا ہے, مثلا میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں, آپ کی نسبت بعید ہوں اور اس ٹیبل کی نسبت کیا ہوں, قریب ہوں. پس انسان کو قریب ہونا بھی عارض ہو رہا ہے اور بعید ہونا بھی عارض ہو رہا ہے, میں بعید بھی ہوں اور قریب بھی ہوں, یہ دو صفات بن رہی ہیں میرے لیے, یہ حمل ہو رہی ہیں میرے اوپر, درست ہے, میں محل ہوں اور یہ کیا ہے, میرے اوپر حمل ہو رہی ہیں. آیا میں محتاج ہوں قرب و بعد کا, یعنی انسان اپنی انسانیت میں قرب و بعد کا محتاج ہے, نہیں ہے, قرب ہو یا نہ ہو, بعد ہو یا نہ ہو, انسان انسان رہے گا. پس قرب و بعد ایک ایسے موضوع پر حمل ہو رہے ہیں کہ وہ موضوع ان کا محتاج نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں عرض. جتنی بھی اعراض ہے, مثلا رنگ اس جسم کے اوپر عارض ہوا ہے, جسم موضوع ہے اس کا, محل ہے اس کا, اور عرض اس کے اوپر عارض ہو رہی ہے, رنگ اس کے اوپر عارض ہو رہا ہے, رنگ تو محتاج ہے جسم کا, چونکہ رنگ اس وقت تک وجود پیدا نہیں کر سکتا جب تک کسی جسم پر عارض نہ ہو. آیا جسم محتاج ہے عرض کا, یعنی جسم محتاج ہے رنگ کا, نہیں ہے محتاج. رنگ آئے یا نہ آئے, جسم جسم رہے گا, اس کو کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس جسم رنگ کی نسبت محل مستغنی ہے، محل بے نیاز ہے، موضوع بے نیاز ہے۔ بس عرض کی یوں تعریف کرتے ہیں، اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنہا، ایسے موضوع میں موجود ہو کہ جو موضوع اس ماہیت سے مستغنی ہو، بے نیاز ہو اس سے۔ کماہیت القرب والبعد بین الاجسام، جس طرح کے اجسام کو قرب و بعد عارض ہونا، وکل قیام والقعود والاستقبال والادبار من الانسان، انسان کھڑا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے جاتا ہے اور پشت کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ استقبال کرتا ہے، سامنا کرتا ہے کسی چیز کا، ایک مرتبہ اس کو پشت کرتا ہے۔ یہ سامنا کرنا اور پشت کرنا، کھڑا ہونا یا بیٹھنا، یہ عارض ہو رہا ہے انسان کو۔ کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ محتاج ہے انسان کا، انسان ہوگا تو کھڑا ہونا اور بیٹھنا ہونا تحقق پیدا کرے گا، درست ہے؟ انسان کی شکل والا کھڑا ہونا اور بیٹھنا، لیکن آیا انسان محتاج ہے کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا؟ نہیں۔ اگر انسان کبھی نہ کھڑا ہو سکتا تب بھی انسان ہے، اگر کبھی نہ بیٹھ سکتا تب بھی انسان ہے، یہ اس کی طرف محتاج نہیں۔ بس یہ عرض ہے، یہ ایک مطلب تھا جو تعریف جوہر و تعریف عرض۔ بس اگر آپ سے کہہ دیا جائے جوہر کی تعریف کریں یا عرض کی تعریف کریں، تو آپ نے آدھی تعریف نہیں کرنی۔ آدھی تعریف کون سی ہے؟ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، یہ جوہر کی آدھی تعریف ہے، درست ہے؟ یا مثلا عرض کی اگر آپ تعریف کر دیں، اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، آدھی تعریف ہے اور ناقص تعریف ہے، اور ایک مورد میں جا کر یہ تعریف جو ہے وہ غلط ہو جائے گی، کیونکہ اگر یہی پہ آ کے عرض میں رک جائیں گے، اذا ماہیتن اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، تو کس کو شامل ہو جائے گی یہ تعریف؟ سور معدنیہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی موضوع کے اندر محتاج، موضوع کے اندر آتی ہے، صورت مادے کی محتاج ہے، مادہ موضوع ہے اور صورت اس کے اوپر آتی ہے، بس وہ فی الموضوع ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر صورت کو اس تعریف کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ عرض ہونا چاہیے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ جوہر ہے۔ بس تعریف دقیق ہونی چاہیے، جوہر کی جب تعریف کریں تو لا فی موضوع ان مستغن انہا کی قید ہو، اور اگر عرض کی تعریف کریں تو فی الموضوع المستغنی انہا ہو۔ بات واضح ہے؟ اگلا مطلب یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ بعض مغربی فلاسفر نے آ کر جوہر کا انکار کیا ہے۔ کیوں؟ عرض کیا تھا کہ مغربی فلسفے کے اندر اکثر ایسے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں کہ جو معرفت کے منبع کو فقط حس مانتے ہیں، یعنی معرفت فقط حس سے حاصل ہوتی ہے، حس کے علاوہ کسی چیز سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، یہ حس گرا ہیں، حسیون ہیں۔ خب جب یہ حس کو فقط منبع معرفت مانتے ہیں تو واضح سی بات ہے جو چیز حس میں نہیں آئے گی اس کا انکار کریں گے۔ اسی وجہ سے مغربی مکاتب فکر کے جو حس کو معیار مانتے ہیں معرفت میں، منبع اصلی و تنہا مانتے ہیں معرفت کے لیے، وہ خدا کا بھی انکار کرتے ہیں چونکہ خدا نظر نہیں آتا، وہ ملائکہ کا بھی انکار کرتے ہیں چونکہ نظر نہیں آتا، درست ہے؟ اسی وجہ سے انہوں نے جوہر کا بھی انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جوہر ان حسی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اس وقت میں اس کتاب کو دیکھ رہا ہوں، یہ کتاب میں اس کے اعراض کو دیکھ رہا ہوں، خود جوہر اس کو نہیں دیکھ رہا، مجھے یہ وضع و قط میں نظر آ رہی ہے، طول و عرض و عمق، یہ طول و عرض و عمق جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ کمیت ہے، اور کمیت اعراض میں سے ہم پڑھیں گے بعد میں جا کر۔ مجھے یہ کالی نظر آ رہی ہے، رنگ کیف میں سے ہے، یہ اعراض میں سے ہے، درست ہے؟ اس سے ہٹ کے تو مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اشیاء جتنی بھی ہیں حس میں فقط اعراض نظر آتی ہیں، اس کا جوہر کبھی بھی نظر نہیں آتا. چونکہ جوہر حس سے ظاہری سے حاصل نہیں ہو سکتا، دکھ نہیں سکتا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی جا سکتی حس سے ظاہری سے، بس یہ مکاتب فکر کے جو حس کو فقط معرفت کا منبع مانتے ہیں، انہوں نے آ کر کہا جوہر نام کی چیز خارج میں ہے ہی نہیں. خارج اعراض کا مجموعہ ہے، جوہر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ انکار کیا. علامہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جوہر کا انکار کر کے جوہر کا جوہر کو ثابت کیا ہے. آپ نے جوہر کا انکار نہیں کیا، جوہر کا انکار کر کے جوہر کا اثبات کیا ہے. کیسے؟ جوہر کی تعریف کیا ہے؟ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ خارج میں آئے تو یا تو وہ اصلاً موضوع نہ رکھے، یا اگر موضوع رکھے تو وہ موضوع کیا ہو؟ مستغنی نہ ہو، مستغنی نہ ہو. ہم ابھی موضوع نہ ہونے والے مثال کو لے کر چلتے ہیں. جوہر جو کہ موضوع نہ رکھتا ہو، جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، جو قائم بن نفس ہو، اس کو جوہر کہتے ہیں. اگر آپ اعراض کی کیا تعریف کیا؟ جو فی الموضوع ہو، درست ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ خارج میں جوہر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خارج جو ہے وہ اعراض کا مجموعہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اعراض خارج میں بدون جوہر ہے، یعنی اپنے آپ پر قائم بن، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، قائم بن نفس ہیں. بس اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز قائم بن نفس ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوہر. آپ نے ایک جوہر کا انکار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کئی جوہروں کو ثابت کر دیا ہے. رنگ جوہر بن جائے گا، طول و عرض و عمق جوہر بن جائے گا، صحت و سلامتی کیا بن جائے گی؟ جوہر بن جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ بدون موضوع ہے، اور جو چیز خارج میں ہو لیکن موضوع نہ رکھتی ہو اس کو فلسفے میں جوہر کہتے ہیں، اور اعراض بدون موضوع جوہر ہے، وہ عرض نہیں ہے پھر جوہر ہے، اگرچہ آپ نے جوہر کا لفظی انکار کر دیا ہے. بس یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ جوہر کا انکار کر ہی نہیں سکتے. بہتر یہی ہے کہ ایک ہی جوہر کو مان لیں. اگر ایک جوہر کو نہیں مانا تو پھر آپ کو کئی جواہر کو ماننا پڑے گا، جس سے آپ بھاگ رہے ہیں وہ آپ کے گھر جو ہے آ جائیں گے بڑی تعداد میں. تو ایک ہی آپ مان لیں تو آپ کی جان جو ہے وہ چھوٹ جائے گی اس میں آ کر. تو یہ مطلب یہاں پر بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں وجود القسمین فی الجملہ ضروریون، یہ مطلب تھوڑی توضیح کا طالب ہے. کہتے ہیں یہ جو دو قسمیں ہم نے بیان کی ہیں، کون سی دو قسمیں؟ جوہر اور عرض. ان دو قسموں کا وجود فی الجملہ ضروری ہے، یعنی بدیہی ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. فی الجملہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب جوہر کی تفصیل پڑھیں گے جا کر ہم، تو جوہر پانچ حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اب ممکن ہے کہ کوئی بندہ ان پانچ قسموں میں سے کسی ایک قسم کا انکار کر دے، کسی دو قسموں کا انکار کر دے. مثلا کوئی بندہ آ کر کہے میں عقل کو نہیں مانتا، عقل بے معنی فلسفی یعنی مجردات. کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں نفس کو نہیں مانتا، اب یہاں پر وہ جوہر کا انکار نہیں کر رہا بلکہ جوہر کی ایک قسم کا انکار کر رہا ہے. اسی طریقے سے اعراض میں ہے، ایک بندہ اعراض کی ہم قسمیں پڑھیں گے جا کر، نو قسمیں بنیں گی، ان میں سے بعض اقسام کا انکار کر دیں گے، کہیں گے ہم ان قسم کو نہیں مانتے، درست ہے. تو یہاں پر عرض کی نفی نہیں ہو رہی ہے بلکہ عرض کی ایک قسم یا دو قسموں کی نفی ہو رہی ہے. بس فرماتے ہیں کہ قسموں کی نفی میں تو اختلاف موجود ہے، لیکن خود جوہر ہونے میں اور خود عرض ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس وجہ سے فی الجملہ کی تعبیر استعمال کی ہے، وجود القسمین فی الجملہ ضروریون، کہ فی الجملہ اجمالی طور پر، مختصر طور پر کیا ہے؟ دو قسموں کا وجود رکھنا یہ ضروری و بدیہی ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. فمن انکر وجود الجوہر لازمہ جوہریت الاعراض، جوہریت الاعراض. فرماتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس نے خود جوہر کا انکار کیا ہے، کوئی بندہ آ کر اس پہ اعتراض کر دے، کون ہے وہ؟ مغربی فلاسفر، جوہر کو نہیں مانتے، خود جوہر کو نہیں مانتے. اقسام کی بات تو بعد میں آتی ہے، خود جوہر کو ہی نہیں مانتے وہ. علامہ فرماتے ہیں جس نے جوہر کے وجود کا انکار کیا ان کو اعراض کی جوہریت ماننا پڑے گی, اعراض کو پھر جوہر ماننا پڑے گا, کیونکہ اعراض پہ پھر یہ تعریف فٹ آئے گی کہ وہ لا فی الموضوع ہیں, اور جو چیز لا فی الموضوع ہو وہ جوہر ہوتی ہے, وہ عرض نہیں ہوتی. فقال بے وجود ہی من حیث لا یشعر, انہوں نے وجود جوہر کو مانا ہے لاشعوری طور پر, اگرچہ لفظاً انکار کر رہے ہیں اس کا لیکن لاشعوری طور پر اقرار کر رہے ہیں اس کا. یہ ایک مطلب تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ابھی آ جاتی ہیں عدد مخولات کے بارے میں, مخولات کی تعداد کتنی ہے. فرماتے ہیں کہ اعراض کی تعداد بعضوں نے نو بیان کی ہے کہ نو ہیں. الاول اعراض تسعۃ, اعراض نو قسم کے ہیں. واہی المقولات والاجناس العالیہ, اور وہ اعراض جو کہ نو ہیں یہ کیا ہیں, یہ مقولات ہیں اور اجناس عالیہ میں سے ہیں, یعنی ان کے اوپر کوئی اور جنس موجود نہیں ہے. ومفہوم الارض ارض عام لہا. خوب یہاں پر اب ایک بات آتی ہے, دیکھیں جوہر تقسیم ہو رہا ہے پانچ قسموں کی طرف, ارض تقسیم ہو رہا ہے نو قسموں کی طرف, درست ہے؟ ٹوٹل کتنے بنے؟ 14. اور تعداد کتنی بیان کی جا رہی ہے؟ مخولات کتنے ہیں؟ 10. تو کہاں یہ مطلب جو ہے وہ کم و زائد ہو رہا ہے؟ جوہر کو ایک مانا جا رہا ہے اور اعراض کو نو مانا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ مطلب یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جوہر اور عرض میں بنیادی ایک تفاوت موجود ہے. جوہر مفہوم ماہوی میں سے ہے اور عرض مفہوم فلسفی میں سے ہے. یعنی کیا مراد؟ یعنی جوہر اپنی اقسام کے لیے جنس واقع ہوتا ہے, جوہر جسم کے جسم کی ذات کو تشکیل دے رہا ہے, جوہر عقل کی ذات کو تشکیل دے رہا ہے, جوہر نفس کی ذات کو تشکیل دے رہا ہے, جوہر مادہ و صورت کی ذات کو تشکیل دے رہا ہے. بس جوہر جنس واقع ہوتا ہے اپنی پانچوں اقسام کے لیے. بس یہ مفہوم ماہوی ہے. لیکن عرض یہ باقی اقسام کی ذات کو تشکیل نہیں دیتا. یہ مفہوم عرض نہ تو عین کے اندر شامل ہے, نہ تو کیف کے اندر شامل ہے, نہ تو متاع کے اندر شامل ہے, اور نہ ہی باقی اقسام کے اندر. مفہوم عرض ذات کو تشکیل نہیں دیتا, بلکہ مفہوم عرض کو ہم ان نو اقسام سے انتزاع کرتے ہیں. پس مفہوم عرض مفہوم انتزاعی ہے اور مفہوم جوہر مفہوم ماہوی ہے. بس اس وجہ سے چونکہ جوہر جنس واقع ہو رہا ہے اپنے اقسام کے اندر, پس وہ ایک ہی جنس ہے, وہ پانچ کے پانچ ایک ہی جنس کے تحت ہیں, پس وہ ایک شمار ہوگی. لیکن مفہوم لیکن جو عرض ہے وہ ان کی ذات میں جنس واقع نہیں ہو رہی, ان کی ذات کو تشکیل نہیں دے رہی. پس اس کا مطلب ہے کہ اجناس عالیہ وہ نو اقسام ہیں, یہ عرض جنس عالی نہیں بن رہی. چونکہ عرض اگر جنس عالی ہوتی تو پھر یہ اعراض کی ذات کو تشکیل دے رہی ہوتی اور ایک مقولہ شمار ہوتی, جوہر کی طرح ایک مقولہ بنتی. تو مقولوں کی تعداد پھر کتنی ہونی چاہیے تھی؟ دو ہونی چاہیے تھی. عرض مفہوم انتزاعی و فلسفی میں سے ہے, نہ کہ مفہوم ماہوی میں سے ہے. بس اس وجہ سے مقولات کی تعداد جو ہے وہ 10 ہے, کیونکہ مفہوم عرض تو مفہوم فلسفی ہے, مفہوم ماہوی نہیں ہے. مفہوم عرض جو ہے یہ جنس واقع نہیں ہوتا, لہذا وہ نو اقسام جو بیان کیے ہیں وہ اجناس عالیہ میں سے ہے, وہ نو ہو گئی. جوہر چونکہ اپنی اقسام کے لیے جنس واقع ہوتا ہے, وہ جنس عالی ہے ان کی نسبت, پس وہ ایک ہے. اس طرح 10 بن جاتی ہیں. یہ مطلب بیان کرتے ہیں. وَمَفْهُومُ الْعَرَضِ عَرَضٌ عَامٌ لَهَا. مَفْهُومِ عَرَض عرض عام ہے کس کے لیے؟ ان مقولات تسعہ کے لیے, یہ جو نو مقولے ہیں ان کے لیے عرض عام ہے. یعنی عرض عام سے کیا مراد ہے؟ عرض عام عرض خاص کے مقابل میں تھی, یعنی یہ عرض ہونا عین کے لیے بھی ثابت ہے, کیف کے لیے بھی شامل ثابت ہے, متا کے لیے بھی, اور باقی اقسام کے سب کے لیے شامل ہے. اور جہاں پر ایک صفت مختلف چیزوں کے لیے ثابت ہو جائے وہ اس کیا ہوتی ہے؟ عرض عام کہلاتی ہے. جیسے ماشی چلنا, یہ عرض عام ہے انسان کی نسبت. کیوں؟ کیونکہ انسان کو بھی عارض ہوتی ہے اور غیر انسان کو بھی عارض ہوتی ہے, بس عرض عام ہے. تو یہاں پر عرض ہونا عارض ہو رہا ہے نو کو, بس یہ عرض عام ہے. لا جنس فوقہا, ہا کی ضمیر اعراض تسعہ کی طرف جا رہی ہے, یہ نو مقولوں کے اوپر کوئی جنس موجود نہیں ہے, یعنی یہ خود اجناس ہیں اور اجناس عالیہ ہیں. کما ان المفہوم من الماہیہ عرض عام لجمیع المقولات العشر. فرماتے ہیں اس کی حالت جو ہے مفہوم عرض کی حالت وہی ہے جو ماہیت کے مفہوم کی ہے. ماہیت ہونا یہ جنس نہیں ہے, مفہوم ماہوی میں سے نہیں ہے, بلکہ مفہوم فلسفی میں سے ہے. یعنی اس کو انتزاع کیا جاتا ہے, کیونکہ ماہیت جو ہے یہ نو کی نو اقسام پر صدق کرتی ہے. آپ کیف کو بھی ماہیت کہتے ہیں, آپ متا کو بھی کیف کہتے ہیں, آپ باقی اقسام کو بھی ماہیت کہتے ہیں. بس ماہیت ہونا یہ صدق کرتا ہے تمام مقولوں کے اوپر. بس اس کا مطلب ہے کہ مفہوم ماہیت عرض عام ہے کیونکہ سب پہ صدق کر رہی ہے. کہ المفہوم من الماہیہ, جو کہ وہ چیز کے جو ہم ماہیت سمجھتے ہیں, یعنی مفہوم ماہیت, یہ عرض عام ہے لجمیع المقولات العشر, تمام مقولات کے لیے جو دس ہیں ان کے لیے عرض عام ہے. چونکہ جوہر بھی ماہیت ہے, عین بھی ماہیت ہے, کیف بھی ماہیت ہے, متا بھی ماہیت ہے, تمام اقسام جو ہے وہ ماہیت کہلاتی ہیں. وَلَيْسَ بِجِنْسِ اللَّهَا, اور یہ مفہوم ماہیت مقولات کے لیے جنس واقع نہیں ہوتا, نہیں ہوتی. اصل میں بات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عرض جنس نہیں ہے, عرض مفہوم ماہوی نہیں ہے, عرض مفہوم فلسفی ہے. یہ فقط بیان کرنا چاہتے ہیں, اور یہ مفہوم ماہیت سے مثال دی ہے اس کی. یہ ایک مطلب تھا کہ جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا. اس کے بعد جو ہے وہ مقولات کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے تعداد کے اندر, ان کو بیان کرتے ہیں. کہ میرے خیال میں ختم کر لیں تو بہتر ہے, چونکہ جلدی اس کو پھر ختم کرنا ہے, 15-16 تک یہ فصل تمام ہو جائے. آگے مطلب آسان ہے, یعنی جو مشکل تھا مطلب وہ گزر گیا ہے. آگے فقط تعداد بیان کرنی ہے انہوں نے مقولات کی, جو کہ اختلاف پایا جاتا ہے. فرماتے ہیں والمقولات التسع العرضیہ, وہ نو عرض کی قسمیں کون کون سی ہیں, عرض کی نو قسمیں کون کون سی ہیں جو کہ اجناس عالیہ ہیں, وہ یہ ہیں: الکم والکیف والعین, متا وزجدا, اضافہ, ان یفعل وان ینفعل. کہ اس کی ایک ایک کی ہم تفصیل اور تعریف جو ہے بعد والی فصلوں میں پڑھیں گے. ھذا ما علیہ المشاؤون من عدل المقولات. فرماتے ہیں یہ تعداد جو مقولوں کی بیان کی ہے یہ مشائی فلسفے کے مطابق ہے. ومستندہم فیہ الاستقراء, اور یہ دس مقولوں کے اوپر دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ عقلی نہیں ہے بلکہ استقراء ہے. ابھی تک یہی دس مقولے ہی ملے ہیں, اگر علم ترقی کرے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. استقراء ہے اس کی دلیل. یہ ایک تھا. دوسرا قول کیا ہے؟ وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّهَا أَرْبَعٌ. بعض فلاسفر جو ہیں انہوں نے یہ عقیدہ رکھا ہے کہ اعراض کی قسمیں, عرض کی نو قسمیں نہیں ہیں بلکہ کتنی ہیں؟ چار قسمیں ہیں. یہ بعض کون ہیں؟ عمر بن سہلان, یا عمر, چونکہ بدون واو آئے تو عمر پڑھا جاتا ہے, عمر بن سہلان. ان کی ایک کتاب ہے البصائر النصیریہ, جو کہ معروف کتاب ہے فلسفے اس کی منطقی. یہ فرماتے ہیں کہ عرض کے چار اقسام ہیں, چار مقولے ہیں فقط. بجعل المقولات النسبیتِ واحدتن واحدتن، کیسے چار بنیں گے؟ عبارت دیکھیں آپ پورے جو ہم نے گنے ہیں، پہلا کیا ہے؟ کم، کیف، عین، متا، یہ چار ہیں نا، کم، کیف، یہ کم کیف اور عین ہو جائے گا، متا ہو جائے گا، یہ یعنی چار تین مقولوں کے بعد والے جتنے بھی مقولے ہیں اس کو ایک شمار کیا ہے اس نے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ بعد میں ہم اس چونکہ تفصیل پڑھیں گے اس لیے میں یہاں پر اس کی وضاحت دینا نہیں چاہ رہا. کیونکہ باقی مقولوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ نسبی ہونا، نسبت کا پایا جانا. لہذا ان مقولوں کو مقولات نسبی کہا جاتا ہے. چونکہ نسبت ان کے اندر مشترک ہے، پس ہم کہیں گے کہ ایک مقولہ نسبت ہے، اس نسبت کے تحت چند چیزیں ہیں جو کہ یہ باقی مقولہ ہیں. پس تین وہ ہیں پہلے، اور ایک مقولہ نسبت کا ہے، اس نسبت کے تحت پھر مختلف اقسام آتی ہیں. اس طریقے سے یہ چار بنتے ہیں. وذهب شیخ الاشراق الى انها خمس. شیخ اشراق نے کہا کہ نہیں پانچ ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ چار تو یہی تھے کہ جو اس نے عمر ابن سہلان نے بنائے، تین جو ہے مستقل تھے، باقیوں کو نسبت کے اندر جمع کر دیا، چار بن گئے. پانچواں مقولہ انہوں نے اضافہ کیا. وزاد علی ھذہ الاربعہ، ان چار مقولوں پہ اضافہ کیا. کس کا؟ الحرکہ، حرکت کو. کہ مقولہ حرکت بھی ایک الگ مقولہ ہے، کسی کے ذمن میں نہیں ہے بلکہ الگ سے ایک مقولہ ہے، یہ جن سے عالی ہے. بس ان کے نزدیک پانچ بن گئے. یہ تین قول ہیں ابھی تک کے جو موجود ہیں تعداد مقولات کے بارے میں. علامہ فرماتے ہیں وَالْأَبْحَاثُ فِي هَذِهِ الْمَقُولَاتِ وَانْقِسَامَاتِهَا إِلَىٰ إِلَىٰ الْأَنْوَاءِ الْمُنْدَرَجَةِ تَحْتَهَا طَوِيلَةَ الزَّيْلِ جِدًّا. فرماتے ہیں کہ ان مقولات میں اور ان مقولات کی اقسام انواع کی طرف کہ جو کیا ہیں ان مقولات کے تحت مندرج ہیں، اس کے بارے میں بحث بہت طولانی ہے، بہت زیادہ طولانی ہے. لہذا ہم ان ساری بحثوں میں پڑ گئے تو پھر ہمیں کئی جلدیں لکھنی پڑیں گی. ہم کیا کرتے ہیں؟ نحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشاء. ہم اپنی بات کو خلاصہ کریں گے مشائیوں کے قول کو لے کر، ہم مشائیوں کے قول کے مطابق چلیں گے. مشائی کہتے ہیں مقولوں کی تعداد دس ہے، ہم اسی دس کی تعداد کو مانتے ہوئے اس کو تبیین کریں گے. مع اشارات الی غیرہ، ہاں ساتھ ساتھ ہم ان کے اوپر کچھ نہ کچھ نقد بھی کر دیں گے، کچھ نہ کچھ اس کے اوپر جو ہے وہ اضافات بھی کر دیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. Allah Allah Allah.